جبی افسردہ افسردہ قدم لب زیدہ لب زیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فبا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ بشارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بشارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مجازی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مجازی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کو جذبات عطا کیے ہیں. انسان کے دل میں مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں، کہیں محبت کا جذبہ، کہیں نفرت کا جذبہ، کہیں بہادری کا جذبہ، کہیں بزدلی کا جذبہ، کہیں سخاوت کا جذبہ، کہیں بخیلی کا جذبہ. مختلف جذبات سے انسان بنا ہے. ان میں سے کچھ جذبات اچھے ہیں اور کچھ جذبات برے ہیں. جو انسان اچھے جذبات رکھتا ہو وہ نیک انسان ہے، اور جس پر برے جذبات غالب ہوں وہ برا انسان ہے. ایک جذبے کا نام غصہ ہے. فطری طور پر اللہ تعالی نے انسان کو یہ عطا کیا. ایک جذبے کا نام شہوت ہے، اللہ تعالی نے فطری طور پر انسان کو عطا کی. شہوت ہر فائدہ مند چیز کو حاصل کرنے کا دوسرا نام ہے، اور غصہ ہر نقصان دہ چیز کو دور کرنے کا دوسرا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا کہ انسان نقصان دہ چیزوں سے جان چھڑائے، ان کو اپنے سے دفع کرے، ان سے دور ہو. تو نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ عطا کیا. شہوت اور غصہ دونوں اگر اعتدال میں ہوں تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر افراط و تفریط ہو تو دونوں نقصان دہ. آج کا عنوان غیظ و غضب، غصہ، اس لیے کہ اکثر دوستوں سے بات چیت کے دوران یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں، دماغ بہت گرم ہے. تو اس گرمی کو نکالنا ضروری تاکہ اس کو بھی ٹھنڈ مل جائے. غصے کے تین درجے ہیں. ایک درجہ ہے تفریط کا، کمی کا، کہ آدمی کی طبیعت ایسی ہو کہ غصہ بھی دلاؤ یا غصے والی بات بھی پیش آئے تو اسے غصہ ہی نہ آئے. یہ گدے کی مانند ہے. ایسا انسان عام طور پر دیوس ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، جبکہ شریعت نے غیرت کو پسند کیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، لا ایمان لمن لا غیرت له، جس کے اندر غیرت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. تو غیرت ایک پسندیدہ چیز ہے. مثال کے طور پر دین کے بارے میں غیرت کا ہونا، یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. اپنے عزت و ناموس کے بارے میں غیرت ہونا، یہ پسندیدہ چیز ہے. جب یہ غیرت کا جنازہ نکلتا ہے تو انسان پھر بن سنور کر گھر والوں کو لے کر اپنے دوستوں کی محفلوں میں جاتا ہے. اس کی بیوی اس کے دوستوں سے باتیں کرتی ہے اور یہ دوستوں کی بیوی سے باتیں کرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے. مومن ایسا ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ اپنے گھر والوں کے عزت و ناموس کی حفاظت میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دیوس آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کہتے ہیں بغیرت، جس کو پتہ ہو کہ میرے گھر کے اندر گناہ کا کام ہو رہا ہے اور وہ اس پہ خاموش رہے، اس کو برداشت کر لے۔ اور آج تو اپنی بیویوں کا تعارف اپنے دوستوں سے خود کرواتے ہیں۔ تو ایسا انسان جس کو غیرت کے موقع پر بھی غصہ نہ آئے، یہ تفریط کا درجہ ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک ہے افراط کا درجہ۔ افراط کہتے ہیں زیادتی کو، معمولی باتوں پہ بھڑک اٹھنا۔ ایسا انسان درندے کی مانند ہے، جیسے بھوکا بھیڑیا بکری پہ حملہ کر دیا، ایسا ہی خاوند گھر میں کبھی بیٹے پہ برس پڑا، کبھی بیٹی پہ برس پڑا، کبھی بیوی پہ برس پڑا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا غصہ یہاں چلتا ہے، ذرا باہر برس کے دیکھیں نا، یہاں سے جواب ملے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے، حضرت پتہ نہیں کیا بات ہے، کمزوروں پہ غصہ بہت آتا ہے۔ تو بیوی بچے چونکہ کمزور ہوتے ہیں، ان پہ غصہ نکالتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، ایسی کہ الامان ولفی۔ مثلا تو نے اپنے والدین کو ملنے نہیں جانا، لا حول ولا قوت الا بالله۔ وہ رشتے ناطے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ غصے میں آ کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل۔ چنانچہ ایسی بھی خواتین ملی جنہوں نے خط کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا اور بتایا، 9 سال گزر گئے، خاوند نے آج تک اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جانے نہیں دیا۔ فیصلہ سنا دوں گا اگر گئی یا نام لیا جانے کا۔ حتیٰ کہ فون پہ پابندی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ غصے میں افراط ہے، زیادتی ہے۔ معمولی باتوں پہ اپنی چودراہٹ ظاہر کرنا، اس گھر کے اندر میرا حکم چلے گا، اس کا تعلق تکبر کے ساتھ ہے اور یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ تو کمی بھی ناپسندیدہ اور بیشی بھی ناپسندیدہ، ان کے درمیان ایک درجہ اعتدال کا ہے کہ انسان معمولی باتوں کو نظر انداز کر دے اور شرعی مواقع جن پہ غصہ آنا چاہیے ان پہ غصہ کرے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اغضب کما یغضب البشر، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے، مگر وہ غصہ حدود شریعت کے اندر تھا۔ اور یہ چیز بہت اعلیٰ ہے، ایک صفت ہے، یہ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کافر اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑائے اور مومن اس سے دوستی لگائے، تو پھر یہ اللہ کا دوست بنا یا کافر کا دوست بنا؟ ایسے موقع پہ غصہ آنا چاہیے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اب اس کو شیطان پہ غصہ آنا چاہیے کہ میں ایسے کام کروں کہ شیطان مردود کو ذلیل کروں، اپنے مالک کو راضی کروں۔ اور اگر یہ شیطان سے دوستی لگائے تو اعتدال کا غصہ صراط مستقیم ہے۔ دین کے معاملے میں غصہ کرنا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب، جاہد الکفار والمنافقین
وغلظ علیہم، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، یہ اللہ کے دشمن۔ اب اگر یہ دین کا نقصان پہنچاتے ہیں تو ایسے معاملے میں ان کے سامنے ڈٹ جائیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی صفات میں سے ایک صفت جو قرآن مجید نے بتائی وہ صفت یہ تھی، اشداء علی الکفار۔ ویسے تو دین کی دعوت ان کو دینی چاہیے کہ وہ دین میں داخل ہوں، اور ہر ممکن نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانتے ہوں اور جو دین ہی کے دشمن بن کر دین پر حملہ آور ہوں، پھر مومن ان کے سامنے چٹان بنتا ہے۔ مومن کا غصے سے خالی ہونا ممکن نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے جی مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں۔ ہر وقت تو غصہ نہیں آتا، غصہ ہمیشہ غصے کے موقع پہ آتا ہے۔ مثلا ابھی تو بیٹھے ہیں آپ، غصے کا موقع ہی نہیں تو غصہ کیوں آئے گا؟ غصہ آئے گا غصے کے موقع پر، پھر دیکھیں گے آتا ہے یا نہیں آتا۔ ہاں، غصے کو پی جانا یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا شیوا ہوتا ہے۔ تو مومن کو ناپسندیدہ بات پہ غصہ ضرور آتا ہے، لیکن وہ اس غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، رد عمل نہیں ظاہر کرتا، اس کا اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، غصہ اس کو لے کے نہیں چلتا، وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں، اے اللہ کے محبوب آپ بتلا دیجئے۔ فرمایا کہ جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو پا لے وہ انسان اصل میں حقیقی پہلوان ہے۔ تو مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جانا، یہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیے، غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جانا یہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تندرست آدمی کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے، طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصے ہوتا ہے۔ تو تندرست کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح جوان کی نسبت بوڑھے کو غصہ زیادہ آتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ۔ ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر صاحب بینائی کم ہو گئی ہے، اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے سماعت بھی کم ہو گئی، اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے دانت بھی اب نہیں رہے، اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی چیز مجھے ہضم بھی نہیں ہوتی، اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ تو بڑے میاں کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یہ کیا ہر بات پہ بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو بوڑھا آدمی تو ہوا کو گالیاں نکالتا پھر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے پہ قابو نہیں ہوتا، کمزور ہے، اصل میں کمزوری کی عمر آ گئی۔ تو تندرست کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ، جوان کی نسبت بوڑھے کو غصہ زیادہ، اور عمومی طور پر مرد کی نسبت عورت کو غصہ زیادہ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خاوند پہ نہیں نکال سکتی تو پھر بچوں کی شامت آتی ہے، غصہ نکالتی ہے وہ بھی اپنا۔ تو معلوم ہوا کہ معمولی باتوں پہ آگ بگولا ہو جانا جاہلوں، بیوقوفوں اور کمزوروں کی علامت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے، मामूली बातों पर आग बगोला हो जाना जाहिलों, बेवकूफों और कमजोरों की अलामत होती है। जिस तरह आग राख के अंदर दबी होती है, हटाओ तो निकल आती है चिंगारी, इसी तरह गुस्सा इंसान के अंदर दबा हुआ होता है। जरा उसको मौका का माहौल मिला तो गुस्सा भड़क उठता। जो गुस्से की आग में भड़क कर बेकाबू हो गया, उसने अपनी निस्बत शैतान से जोड़ ली, वो भी आग से बना हुआ, उसको भी बड़ा गुस्सा आया था आदम अलैहि सलाम पे। कहता था लउग्वियन्नहुम अजमईन, सबको अपने साथ लेके जहन्नम में जाऊंगा। तो ये गुस्सा भी आग की मानिंद है। एक साधु साहब थे गर्म तबीयत के, जैसे नौजवान पूछते ना गर्म खोपड़ी है। एक नौजवान उनके पास आया, कहते हैं साधु मियां थोड़ी सी आग दे दो। उसने कहा मेरे पास नहीं है। साधु मियां थोड़ी सी आग दे दो। उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, बस थोड़ी सी आग दे दो। उसने डांट के कहा गुस्से में कि तुम्हें कहा नहीं मेरे पास नहीं है। साधु मियां धुआं तो उठता नजर आ रहा है, और गुस्से में आ गया, खबरदार तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। उसने कहा अब तो मुझे आग के शोले भड़कते नजर आ रहे हैं। फिर नौजवान ने बात समझाई कि ये आग आपके पास बहुत ज्यादा है, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया था। तो कई लोगों के पास गुस्से की आग बहुत ज्यादा, अल अमान वल हफी, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए इससे। इसके बहुत ही ज्यादा नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान, हदीस पाक में फरमाया गया गुस्सा ईमान को इस तरह जाया करता है जिस तरह के एलवा शहद को जाया कर देता है। एलवा कोई चीज है जो शहद में डालते हैं तो शहद खत्म, फासिद। गुस्सा इंसान के ईमान को इसी तरह फासिद कर देता है। इससे मुराद वो गुस्सा जो बेकाबू कर दे। अक्सर बेशतर तलाक गुस्से की वजह से होती है। एक साहब एक दफा मसला पूछने आए, हजरत बस मैं गुस्से में आ गया और मैंने बीवी को तलाक दे दी। तो मैंने कहा भाई कभी किसी ने खुशी में आके भी बीवी को तलाक दी कि मैं आपसे बहुत खुश हुआ हूं बस मैं आपको तलाक देता हूं? तलाक होती गुस्से में, घर उजड़ते हैं, मामूली बातें जिद अनाद की वजह से बड़ी बन के घर टूटने का जरिया बन जाती है। चिनाचे मुझे एक मुल्क में जाना हुआ, ताजा ताजा एक फैमिली में डाइवोर्स हुई, और वजह क्या थी कि बाथरूम बीवी यूज कर रही थी, मियां उठा तो दफ्तर जाने में जरा देर हो रही थी तो उसने किचन के शेंक में टूथपेस्ट कर ली। अब बीवी साहब बाहर निकली, तुमने किचन के शेख में टूथपेस्ट क्यों की? अब ये बात बढ़ते बढ़ते हत्ता के दोनों में तलाक का सबब बन गई। कितनी बेवकूफी की बात है। तो ये गुस्से के नुकसानात में से एक नुकसान है कि इससे हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं। इंसान एक दूसरे की जान के दरपे हो जाते हैं गुस्से में। हंसी मजाक कर रहे थे दोस्त, हंसी मजाक से बात बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसी लड़ाई की कि एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। गुस्सा ऐसा भी, हजरत खस्तानी रहमतुल्लाह ने एक बात जगह लिखा है कि शादी के मौके पर कोई बात किसी ने कर दी जो दूसरे को नापसंदीदा, उसने गुस्से में बीवी को तलाक दे दी। क्योंकि सब रिश्तेदार थे, एक रिश्तेदार ने उसकी जिद में आके अपनी बीवी को तलाक, उसके बीवी के रिश्तेदार ने उसके रिश्तेदार को तलाक, چنانچہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 20 گھروں کے اندر طلاق ہو گئی۔ یہ غصہ ایسی بری بلا ہے اگر بے قابو میں ہو جائے۔ ہم جس غصے کی بات کریں گے نا، یہ افراط والے غصے کی بات ہوگی۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعتدال والے غصے کی بات ہو رہی ہے۔ تو فتنہ فساد کی جڑ اور بنیاد وہ انسان کا غصہ ہے۔ دو بھائیوں میں والد کی وراثت تقسیم کرنے پر غصہ جھگڑا ہو گیا، خیر انہوں نے زمین آدھی آدھی تقسیم کر لی، درمیان میں ایک درخت تھا، اس کی تقسیم پہ آ کے بات اٹک گئی، وہ کہے میرا ہے وہ کہے میرا ہے، بات مقدمے تک چلی گئی۔ اب جب مقدمہ لمبا ہوا اور وکیلوں کی فیس بھرنی پڑی، اس کو بھی زمین بیچ کر لگانی پڑی، اس کو بھی زمین بیچ کر، یہ بھی لگاتا رہا وہ بھی لگاتا رہا، جب آخری تاریخ آئی تو اس کی بھی زمین بک چکی تھی، اس کی بھی زمین بک چکی تھی، اب جج نے فیصلہ کیا کہ درخت کو کاٹ کے آدھی لکڑی اس کو دے دیں آدھی لکڑی اس کو دے دیں۔ یہ غصے کا انجام ہوتا ہے۔ غصے کے نقصانات میں سے چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ روایات کے مطابق اکثر لوگ غصے کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یعنی غصے کی زیادتی میں ایسے اعمال کریں گے کہ جو اعمال ان کو لے کر جہنم میں جائیں۔ اس غصے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو سمجھے کہ میرا پورا کنٹرول ہے، اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، تو تکبر کی وجہ سے غصہ زیادہ۔ اس کا علاج اپنے اندر خاکساری کا پیدا کرنا، اپنی اوقات کو دیکھنا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ دوسرا سبب غصے کا عام طور پر مزاح، ہنسی مذاق۔ شروع تو بات ہنسی مذاق سے ہوئی اور پہنچ غصے پر گئی، تو ہنسی مذاق سے انسان بچے۔ ایسی دل لگی کرنا کہ جس سے خود بھی خوش ہو دوسرے کا دل بھی خوش ہو، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ لیکن ایسے مزاح کرنا کہ ایک تو ہنسے اور دوسرے کا دل ٹوٹے، اس کو منع کیا گیا۔ فبتی کسنا، ایسی بات سے منع کر دیا گیا۔ اسی لیے قیامت کے دن غصہ، ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم تو مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے ان لوگوں کا۔ غصے کی تیسری وجہ عیب جوئی، کہ لوگوں کے عیبوں پہ نظر ہونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہر ایک سے بیزار ہوتے ہیں، وہ علماء سے بھی بیزار، تاجروں سے بھی بیزار، سیاستدانوں سے بھی بیزار۔ وہ مجھے لگتا ہے تنہائی میں اپنے سے بھی بیزار ہوتے ہوں گے، ہر ایک سے بیزار، اس لیے کہ ہر ایک کے عیبوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ جس کی بات کر دو وہ اسی کے عیب کھولنے شروع کر دیں گے۔ اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ جس رنگ کا شیشہ ہو اس کو وہی رنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جس نے بدگمانی کا چشمہ آنکھوں پہ چڑھا لیا، اس کو ہر بندے کے اندر عیب نظر آئیں گے، اور جس کو حسن ظن کی نعمت نصیب ہو گئی، اس کو سب اللہ کے بندے اچھے نظر آئیں گے۔ نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ تو چونکہ عیبوں پہ نظر ہوتی ہے اس لیے پھر غصہ آتا ہے، چنانچہ بیوی کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی کمزوریوں پہ نظر، معمولی سی غلطی اس کے مہینوں اور سالوں کی خدمت پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس نے اتنا عرصہ خدمت کی، بچوں کو پالا، گھر کی رکھوالی کی، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر کے بیٹھی رہی، جس حال میں میں نے رکھا اسی حال میں گھر میں گزارا کیا، خوبیوں پہ نظر نہیں جاتی۔ بس گھر میں آئے اور کھانا ذرا دیر سے تیار ہوا، نمک اوپر اور نیچے ہو گیا، تو بس غصے میں آ کے معلوم نہیں کیا کیا سنا دی۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے بچائے کہ جو انسان کی نیکیوں کو نظر انداز کرے اور انسان کی برائیوں کو خوب اچھالے۔ حدیث پاک میں ایسے بندے کو بہت برا دوست کہا گیا ہے کہ یہ برا ترین دوست ہے کہ جو اچھائیوں کو تو نظر انداز کر دے اور برائیوں کو اچھالنا شروع کر دے۔ بھئی انسان ہے، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، یہ دیکھو کہ اچھائیاں زیادہ ہیں تو وہ اچھا انسان، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو برا انسان۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اچھائیوں پہ نظر ہی نہ رکھیں اور فقط کسی کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیں، یوں تو عیب ٹٹولنا شروع کر دیں تو دنیا کا کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے، بے عیب ذات ایک پروردگار کی ہے۔ مگر افسوس اس کا کہ اس بے عیب پروردگار میں بھی لوگ اعتراض کی باتیں نکال لیتے ہیں۔ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ایک دہریہ کہنے لگا کہ جی تمہارے پروردگار کی ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اس میں فیوریٹزم بہت زیادہ ہے۔ کہتے کہ جی وہ داڑھی والوں کی دعا قبول کرتا ہے، دوسروں کی قبول نہیں کرتا۔ اب بتاؤ اس کو اس پہ اعتراض۔ میں نے کہا دو بیٹے ہوں آپ کے اور ان میں سے ایک بڑا خدمت گزار فرما بردار ہو، دوسرا کہے میں آپ کو اپنا باپ ہی نہیں مانتا، تو جب باپ ہی نہیں مانتا آپ اس کی بھی بات مان لیں گے یا دوسرے کی بات مانیں گے؟ کہتے نہیں، جو لوگوں میں کھڑے ہو کے صاف کہہ دے کہ میں اسے اپنا باپ ہی نہیں سمجھتا، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے کہا یہی پروردگار کا، بندے سارے اسی کے ہیں، لیکن جس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دی، اس نے گویا اپنے پروردگار کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اب اس کا کیا تعلق اللہ سے رہا؟ یہ تھوڑا ہے کہ اس کے باوجود اللہ دنیا میں ان کو رزق دے رہا ہے، ان کی تو روٹی پانی بند کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا، یہ بھی کرم ہے مالک کا۔ تب اسے جا کے کچھ بات سمجھ میں آئی۔ تو عیب ڈھونڈنا تو بڑا آسان ہے، اور آج یہی المیہ ہے کہ دینی محفلیں نصیب نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب جوئی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاوند عیب ڈھونڈتا ہے اپنے ماں باپ کو بتائے، بیوی عیب ڈھونڈتی ہے اپنے ماں باپ کو بتائے، مہازارائی، انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ غصے کی چوتھی وجہ ضد اور عناد۔ کئی مرتبہ انسان ضد میں آ کے غصے میں آ جاتا ہے، تو غصے کے نقصانات پہ غور کرے کہ اس کا نقصان خود مجھے ہی ہوگا اور کس کو ہونے۔ کئی مرتبہ انسان حرص کی وجہ سے دوسرے پہ غصہ کرتا ہے، اس کا علاج قناعت میں ہے۔ تو اگر ان وجوہات کو ختم کر لیا جائے تو انسان کا غصہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ تاہم نبی علیہ السلام نے اس بیماری کا علاج بہت تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اس بیماری کا علاج بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا۔ تو پہلا علاج یہ ہے کہ انسان عفو اور درگزر کے مضامین پر مشتمل جو احادیث ہیں ان کو زیر غور رکھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا وما زاد اللہ عبدا لعفو الا عزا، کہ جو انسان دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو گویا دوسرے کو معاف کر دینے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، غصہ پورا کرنے سے عزت نہیں بڑھتی۔ غصے کو قابو میں کر لینا اور دوسرے کو معاف کر دینا، اس سے عزت بڑھتی ہے۔ چنانچہ ایک عام آدمی نے واقعہ لکھا، بڑا کوئی دیندار بھی نہیں تھا لیکن بڑی پوسٹ پہ تھا، افسر تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ اپنے سفر کے لیے گیا ہوا تھا سرکاری دورے پر، تو مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا، ٹرین کے ذریعے سفر تھا۔ میں وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچا، ٹکٹ خریدی، بیگ ذرا وزنی تھا، تو ایک کلی کو میں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ گاڑی کے پاس یہ بیگ پہنچا دو۔ اس نے وہ سر پہ اٹھا لیا۔ رش بہت زیادہ تھا، میں تو تیزی سے چلتا بھاگتا پہنچ ہی گیا اپنی گاڑی کے قریب پلیٹ فارم پہ، اور وہ صاحب سامان والے پہنچے ہی نہیں، حتیٰ کہ گاڑی نے وسل دے دی۔ اب میں گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں انتظار میں کہ وہ سامان لائے تو میں سوار ہوں، سامان والا پہنچا نہیں، گاڑی نے چلنا شروع کر دیا، ٹرین چلی گئی، میرا پروگرام مس ہو گیا۔ بڑا غصہ آیا مجھے، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ بھائی میں تو اکیلا تھا، بھاگ کے یہاں پہنچ گیا، بھیڑ اتنی، راستہ مل نہیں رہا تھا، تو وہ تو سامان لے کے آ رہا تھا، تو اسے لوگوں نے نہیں آنے دیا ہوگا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میں اس بیچارے کو ڈانٹ بھی پلا دوں گا تو کیا ہوگا۔ میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، چلو کل چلا جاؤں گا۔ اتنے میں وہ کلی آیا، جب ذرا مجمع چھٹ گیا، پسینے میں شرابور، آنکھوں میں ذرا شرمندہ تھا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے بڑی کوشش کی، لوگوں کا مجمع اتنا تھا، کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، اور میں سامان لے کے ان میں سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا، بڑی کوشش کے باوجود، صاحب میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ اپنی جسٹیفیکیشن دینے لگا۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں کل چلا جاؤں گا۔ میرے ان الفاظ سے جیسے ایک بندے کو نئی زندگی مل جاتی ہے نا، اس کے چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ کہنے لگا صاحب آپ کل چلے جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اچھا میں آپ کو سواری پہ اب سوار کر کے آتا ہوں۔ اس نے پھر سامان اٹھا لیا اور مجھے واپسی سواری پہ بٹھا کے کہ جہاں میں نے اپنی رہائش گاہ پہ آنا تھا چلا گیا۔ میں بات بھول ہی گیا۔ اگلے دن جب میں اس وقت پہ پہنچا جب گاڑی پہ جانا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی کلی میرے انتظار میں کھڑا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا صاحب مجھے ایک گھنٹہ آپ کے انتظار میں ہو گیا، آج میں وقت سے پہلے سامان پہنچاؤں گا۔ اتنی محبت کا وہ میرے ساتھ اظہار کر رہا تھا کہ جیسے میں کوئی بڑا محسن ہوں اس کا۔ چنانچہ اس نے سامان اٹھایا، پلیٹ فارم تک پہنچایا، اور جب میں نے اسے پیسے دیے تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا صاحب نہیں میں پیسے نہیں لوں گا، مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے، آپ بڑے عظیم انسان ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ کل میری توقع تھی کہ آپ کی گاڑی چلی گئی، لازمی مجھے دو چار گالیاں سننی پڑیں گی، لیکن جب آپ نے مجھے مسکرا کے دیکھا، ایسا پیار ملا مجھے کہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں میرا کوئی ایسا محسن اور ہے نہیں۔ इसलिए मैं एक घंटा आज पहले आया, आपके इंतजार में रहा और अब मैं पैसे नहीं लूंगा। चुनाचे मैं गाड़ी में सवार हो गया, वो मेरे दरवाजे के पास खड़ा रहा गाड़ी के, और जब गाड़ी चलने लगी तो कहते हैं कि मैंने उस कुल्ली की आंखों में आंसू आते हुए देखे। कुल्ली की आंखों में आंसू आते हुए देखे, वो शुक्र के आंसू मुझे आज भी याद आके ठंडक पहुंचाते हैं और एक दिन का लेट होना मुझे याद ही नहीं आता। तो इंसान गुस्से पे काबू पा लेता है तो वो गुस्से के असबाब तो खत्म हो जाते हैं लेकिन माफ कर देने की लज्जत हमेशा सलामत रहती है। तो इसलिए घर में गुस्सा ज्यादा करना, बीवी बच्चों को मुसीबत में डाल देना कोई अकलमंदी की बात नहीं है। अकलमंद इंसान वही जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखे। चुनाचे हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई घूंट पीना इतना पसंद नहीं जितना कि गुस्से का घूंट पीना पसंद है। तो हमें गुस्से का घूंट पी जाना चाहिए। और एक रवायत में यह भी फरमाया गया कि जो आदमी इस पोजीशन में हो कि गुस्सा निकाल सकता है, जो आदमी इस पोजीशन में हो कि गुस्सा निकाल सकता है फिर वो अल्लाह की रजा के लिए गुस्से का घूंट भर ले, हर घूंट भरने के बदले अल्लाह ताला क्यामत में एक मर्तबा उसे अपना दीदार अता फरमाएं। कितना मजे का सौदा है। तो इन अहादीस को उस वक्त याद करें जब गुस्सा आए कि अभी मैं इस गुस्से का घूंट भरूंगा तो इसके बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अपना दीदार अता फरमाएंगे। चुनाचे हदीस पास में आता है कि क्यामत के दिन ऐलान होगा अहले फजल जन्नत में चले जाएं। लोग हैरान होकर पूछेंगे कि अहले फजल कौन? फरिश्ते जवाब देंगे कि जो बदसलूकी का जवाब अच्छे सलूक से देते थे और जुल्म का जवाब सब्र से देते थे वो अहले फजल हैं, उनके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया गया। और यही कुरान पाक की तालीम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इदफा बिल्लती हिया अहसन, तुम बुराई को अच्छाई के साथ धकेलो, बुराई के जवाब को जवाब अच्छाई के साथ दो। एक हदीस पास में आता है कि जो इंसान जितना जल्दी दूसरों के कसूरों को माफ कर देगा अल्लाह ताला क्यामत के दिन उसके कसूरों को उतना जल्दी माफ फरमा देगा। और इसी से मिलती जुलती रिवायत और है, फरमाया कि जो इंसान दूसरों के उजर को जितना जल्दी कबूल कर लेगा अल्लाह ताला क्यामत के दिन इसके उजरों को भी उतना जल्दी कबूल फरमा लेगा। तो हम इन फजाइल को सामने रखें कि अगर किसी की गलती भी है कोताही भी है हम उसे माफ कर देंगे, परवरदिगार आलम इसके बदले हमें माफ फरमा दे। चुनाचे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने वाकया लिखा है, एक आदमी की बीवी से गलती हुई, नुकसान इतना बड़ा था कि अगर वो चाहता उसको तलाक दे देता। सोचने लगा कोई बात नहीं गलती कर बैठी है अल्लाह की बंदी को, चलो माफ कर देता हूं, माफ कर दिया। कुछ अरसे के बाद खाविंद की वफात हो गई, किसी ने खाविंद को देखा कि जन्नत में टहल रहा है, पूछा भाई सुनाओ कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ गया? कहने लगा भाई बीवी से गलती हो गई थी, मैं चाहता तो तलाक दे देता, मैंने अल्लाह की बंदी समझ के उसे माफ कर दिया, परवरदिगार आलम को मेरा ये अमल पसंद आया, मुझे फरमाया کہ تو نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں جس قدر نرمی پر نازل ہوتی ہیں اس قدر سختی کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جس قدر نرمی پہ نازل ہوتی ہیں اتنی رحمتیں سختی پر نازل نہیں ہوتی۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ غصے کے وقت شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کے خون اس کے جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس سے وہ کام کروا لوں گا جو عام حالت میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو غصے میں آیا یعنی آپے سے باہر ہوا، اس نے شیطان کو خوش کیا، رحمان کو ناراض کر لی۔ نبی علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی، فرمایا صل من قطعک، یہ جوامع القلم میں سے ہے، احادیث میں سے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ سل من قطع کا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ واحسن الی من اساء الیک، اور تجھ سے برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھے سلوک کرے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو مومن غصے پہ قابو پا لیتا ہے، پہلا علاج غصے کا کہ قرآن مجید کی ان آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے مضامین کو ذہن میں ازبر رکھے، سوچے۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو نا وہ ان احادیث کو پڑھے، یاد کرے اور سوچتا رہے، تو پھر اس کا غصہ اس کے قابو میں آ جائے گا۔ دوسرا علاج کہ اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائے، خیال کرے کہ جتنی قدرت اللہ نے مجھے اس پر دی ہے اس سے زیادہ قدرت میرے پروردگار کو مجھ پر حاصل ہے۔ اگر میں اس پہ غصہ نکال رہا ہوں اور اس کے بدلے کل اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غصہ نکالا تو میرا کیا بنے گا؟ سوچیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے پاس ایک دانا رہتا تھا، غصے میں جب وہ آ جاتے تھے تو وہ دانا ان کے غصے کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ تو اس نے تین پرچیاں بنائی ہوئی تھیں، وہ غصے کی حالت میں وہ پرچی اسے دے دیتا تھا پڑھنے کے لیے۔ تو پہلی غصے پر پہلی پر لکھا ہوا تھا کہ مسکین پر رحم کیجئے، مسکین کے اوپر رحم کیجئے۔ اگر اس کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوتا تو وہ دوسری پرچی بھیج دیتا، اس پر لکھا ہوا تھا اپنی موت کو یاد کیجئے۔ اور اگر اس بندے کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوتا تو تیسری پرچی پہ لکھا تھا روز محشر پروردگار کے سامنے کی پیشی کو یاد کیجئے۔ اور یہ ایسا پیغام تھا کہ جس کو پڑھتے ہی اس وقت کے بادشاہ غصے کو تھوک دیتے تھے اور ان کا غصہ ان کی خوشی میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ واقعی اگر ہم قیامت کے دن کو یاد رکھیں تو ہمارا غصہ ختم ہی ہو جائے، کوئی معمولی بات ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، وہ ایک مرتبہ شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس کے پولیس والوں نے ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کی گائے کو ذبح کیا اور کباب بنا کے کھا گئے۔ بڑھیا نے پیسے مانگے کہ میں اور گائے خریدوں، تو انہوں نے پیسے بھی نہ دیے، پولیس والے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ اب وہ بڑی پریشان، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ بادشاہ سلامت دو دن کے بعد واپس اپنے گھر جائیں گے اور ان کے راستے میں فلاں پل پڑتی ہے دریا کے اوپر، جو پل ہے اور وہ ایک ہی راستہ ہے دوسرا نہیں، اگر تم نے اس سے بات کرنی ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ وہ بڑھیا دو دن میں طے کر کے فاصلہ اس پل پر چلی گئی، ادھر سے بادشاہ کی سواری آ گئی۔ اب چونکہ ہٹو بچوں والا مسئلہ تو تھا نہیں، تو بڑھیا نے سواری روکی اور بادشاہ سے کہا کہ میری ایک بات سنیے۔ بادشاہ قریب ہوا تو بڑھیا نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا اور آپ کا ایک مقدمہ ہے، میرا اور آپ کا ایک مقدمہ ہے، اتنا بتا دو اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن پل صراط پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہو۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ بات کہی بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، سواری سے نیچے اتر آیا، کہنے لگا بڑی اماں جو کوئی بات ہے بتا دو، میں ادھر ہر بات آپ کی پوری کر دوں گا، پل صراط پہ میں اس وقت اس مقدمے کو نہیں پیش بھگت سکتا۔ چنانچہ اس نے بات سنی، اس بڑھیا کو کتنا زیادہ مال پیسہ اپنی طرف سے دے کے راضی کیا اور پھر اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس دنیا کی پل پہ فیصلے کرنے آسان ہیں، کچھ دے لیں گے، کچھ معافی مانگ لیں گے، بات رفع دفع ہو جائے گی۔ کون ہے جو دم مارے
کہ میں پل صراط پہ نمٹوں گا؟ تو اس لیے قیامت کے دن کو یاد کریں۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا دانا تھا، تاہم کبھی کبھی بڑا غصے میں آ جاتا، تو اس نے تین سرکیاں بنوائی ہوئی تھیں اور اپنے وزیر کو کہا ہوا تھا کہ جب تم مجھے غصے میں دیکھو تو ایک پرچی پہلے دے دینا اور پھر دوسری اور تیسری۔ تو اس نے پہلی پرچی پر عجیب بات لکھوائی ہوئی تھی، پہلی پرچی پہ لکھا تھا کہ تو اس شخص سے کیوں غصے ہوتا ہے، اس شخص کا بھی خدا ہے جیسے تمہارا خدا موجود ہے، تم کیوں غصے ہوتے ہو، اس شخص کا بھی وہی خدا ہے جو تمہارا خدا ہے، تمہیں اس نے بادشاہ بنا دیا، اسے اس نے محتاج بنا دیا، کیوں غصے ہوتے ہو۔ دوسری پرچی پہ اس نے لکھوایا کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور تیسری پرچی پہ اس نے لکھوایا ہوا تھا کہ رب کریم نے حدود شرعیہ کو متعین فرما دیا، تمہیں اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ لگتا ہے کوئی نیک بندہ تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دی ہیں تو ہمیں اس سے باہر نکل کے اپنے غصے کو پورا کرنے کی کیا ضرورت۔ تو ہم بندے کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں تو پھر اس کی چھوٹی برائیاں خود بخود نظر انداز ہو جائیں گی۔ ایک آدمی ذرا اسی طرح ذرا تیز تھا، گرم کھوپڑی تھی، مجھے لگتا ہے کھوپڑا زیادہ کھاتے ہیں کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میری بیوی ڈانٹ جو ہے اس کو پڑھنی چاہیے، تو چلو میں حضرت عمر لانو کے پاس چلتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر لانو انتظامی امور میں ذرا سختی فرماتے تھے، میں ان کے سامنے جا کے بات کروں گا تو ذرا کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ وہ آیا حضرت عمر لانو کے پاس، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر لانو کی اہلیہ ان سے بات کر رہی تھی مگر ذرا اونچے لہجے میں، اور امیر المومنین سن رہے تھے۔ वो आया लो, मैं तो आया था कि अपना बंदोबस्त करवाऊंगा और यहाँ तो बंदोबस्त ही और है। खैर मिला, उसने बात ही कोई ना की, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया भाई आए कैसे थे, कोई बात ही नहीं की कि हजरत जिस काम के लिए आया था और वो तो दो हाथ आगे मुझे देख खुद अपनी आंखों से नजर आ गया, मैं क्या बात करता। हजरत मतलब ने फरमाया कि देखो ये मेरी बीवी भी है, मेरे लिए बवरचन भी है, मेरी धोबन भी है, मेरे बच्चों की तरबियत करने वाली भी है, मेरे घर की सफाई करने वाले भी है। जब ये मेरी खातिर इतनी कुर्बानियां कर देती है तो क्या इसकी कोई कड़वी कसीली मैं इसकी खातिर नहीं समझती। ऐसी बात समझाई कि उस बंदे के जहन में बात बैठ गई, वो कहने लगा जी अच्छा आज के बाद मैं भी अपने अहले खाना से दरगुजर का मामला, अगर हकूक पे बात आ गई तो फिर बात जरा मुश्किल हो जाएगी। जी बीवियों को बता देना कि बच्चा पैदा तो हो गया, अब करो खाविंद के हवाले के करो इसकी परवरिश, और बीवी कह दे कि मेरे पे जोर नहीं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं कर सकती। शरअन खाविंद इस बात का पाबंद है अपने बच्चे की परवरिश का कोई इंतजाम खुद करे। ये उस बेचारी की थोड़ी कुर्बानी होती है, मर रही होती है फिर भी बच्चों को सीने से लगा रही होती है, इतना बड़ा बोझ हमारी खातिर वो बर्दाश्त कर लेती है। अगर बीवी को ये उसके हुकूक जरा समझा दिए जाएं तो फिर बड़ी जल्दी खोपड़ी ठंडी हो जाए। हमें नहीं अंदाजा कि वो अपने हुकूक से कितना ज्यादा बढ़कर हमारे लिए कुर्बानी कर रही होती है, तो हम उसकी कुर्बानियों को नहीं सामने रखते, बस अपने गुस्से को सामने रखते हैं कि सब्र करने वाली है, सुन लेती है, लिहाजा एक की जगह दो सुनाओ और दो की जगह तीन सुनाओ। कहते हैं हजरत बाहर में वैसे दोस्तों में बड़ा अच्छा रहता हूँ, पता नहीं घर आता हूँ तो गुस्सा रहता है मुझे, काबिल रहम हालत है, शैतान का मुकम्मल आपके ऊपर कब्जा है, जहाँ मोहब्बत से रहना था वो वहाँ गुस्सा दिलाता है और जहाँ बाहर रिजर्व रहना था वहाँ मोहब्बतें याद दिलाता है। तो इंसान गौर करे और अपने नफ्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से डराए, ये दूसरा इलाज। तीसरा इलाज कि दिल में ये सोचे कि अगर मैंने बेजा गुस्सा पूरा कर भी लिया तो ये बंदा दिल से मेरा मुखालिफ बन जाएगा। और याद रखना दोस्त मिलते हैं बिछड़ जाते हैं मगर दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं, तो इंसान गुस्से के जरिए दुश्मनों को इकट्ठा ना करे। वो किसी ने अच्छी बात कही कि अगर जिंदगी को बेमजा बनाना है तो अपना एक मुखालिफ पैदा कर लो, अपनी जिंदगी को बदमजा बनाना है तो एक मुखालिफ पैदा कर लीजिए। तो ये बंदे के इख्तियार में है, ये ध्यान में रखना। आप बीवी पे बेजा गुस्सा कर रहे हैं, अंदर से उसके अंदर नफरत आपके अंदर आपके लिए आएगी, ये उसकी मजबूरी है कि वो आपका घर बसा रही है, अंदर से वो आपकी शख्सियत को नहीं अच्छा समझ रही होगी, पता नहीं कितनी दफा दुआ करती होगी रब नजनी मिन अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन, रब्बना अख़रिजना मिन क़रियतिल ज़ालिमि अहलुहा, ये तो उसके दिल से पूछे ना। हत्ता कि आप बेटे को बेजा डांटते हैं वो चुप कर रहा है लेकिन अगर समझदार है तो उसके अंदर आपकी नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो गुस्से का फायदा नहीं, गुस्से के नुकसान है, बेजा गुस्सा हमेशा नुकसान देता है। चौथी बात कि जब कोई बंदा गुस्से में होता है तो कैसे उसकी शक्ल बुरी बन जाती है, तो आदमी सोचे कि जब दूसरा कोई गुस्से में होता है उसकी शक्ल इतनी बुरी बनती है, अब मैं गुस्से में हूं इसका मतलब मेरी शक्ल बुरी बन चुकी है। और पांचवा इलाज ये सोचे कि जिस पे गुस्सा निकाल रहा हूं वो अगर दुनिया में मजबूर है तो खामोश हो गया, मगर क्यामत के दिन अल्लाह ताला उसे हक लेने का मौका देंगे और वो नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मेरा गिरेबान पकड़ेगा, फिर क्या बनेगा। आज तो मैं गुस्सा निकाल रहा हूं और वो मजबूर है, नहीं सुन रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, कल वक्त आएगा जब परवरदिगार आलम इंसाफ करेंगे और उस मजलूम को मौका देंगे कि अब तुम इससे हक लो, तो वो मजलूम आके हमारा गिरेबान पकड़ेगा। اب سوچیں کہ جب انبیاء کرام اولیاء کرام کی موجودگی میں اس نے ہمارا گریبان پکڑا تو ہمارا پھر کیا بنے گا. ہمارے اکابرین ان باتوں کو بہت سوچا کرتے تھے, بہت سوچا کرتے کہ قیامت کے دن کیا بنے گا. چنانچہ ایک بزرگ کا عجیب واقعہ, حج پر گئے ہمیانی لے کر جا رہے تھے, ایک نوجوان نے ان سے تھیلا چھینا اور بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ کی شان کے کچھ آگے جا کر اس کی بینائی چلی گئی, جیسے اچانک آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. اس نے رونا شروع کر دیا, لوگوں نے پوچھا کیا بنا, کہنے لگا میں نے ہمیانی چھینی تھی, میری بینائی چلی گئی, لگتا ہے کوئی وہ اللہ کا بڑا مقبول بندہ تھا, میں نے اس کا دل دکھایا, مجھے لے چلو معافی مانگتا ہوں. لوگ اسے لے آئے, اس جگہ پر وہ تو تھے نہیں, چلے گئے قریب حجام کی دکان تھی, اس سے پوچھا کہ بھئی وہ بڑے میاں, اس نے کہا بھئی اگلی نماز کے لیے گزریں گے, انتظار کرو. جب وہ اگلی نماز کے لیے آئے تو لوگوں نے اس نے بتا دیا کہ یہ بڑے میاں ہیں. یہ نوجوان معافی مانگنے لگ گیا, مجھے معاف کر دیں غلطی ہوئی. ان کا بھئی میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آپ کی نقدی جمع کونجی تھیلا ہی لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا. کہنے لگے ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. تو انہوں نے پوچھا بھئی کون سی بات یاد آئی, تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. میرے دل میں یہ خیال آیا تم نے میری ہمیانی چھینی, اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا, اور جتنی دیر اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی. میں نے معاف کر دیا, نہ مقدمہ پیش ہو نہ میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے. کیسی سوچ ہے, کتنی خوبصورت سوچ ہے. چھٹی بات یہ سوچے کہ ہر کام میری مرضی سے ہونا ضروری تو نہیں, مرضی تو پروردگار عالم کی چلتی ہے, چلو میں اپنی مرضی کو اس کی مرضی پہ قربان کرتا ہوں. مرضی تو پروردگار عالم کی چلتی ہے. بھائی دیکھیے, حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے جنت سے نہ نکلوں, اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر اتریں تو بالآخر ان کو اترنا پڑا, مرضی پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کی. حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو بیٹا ڈوب گیا, مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں کہ ذبح کر دوں, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے, چنانچہ بچہ ذبح نہ ہوا, مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی. نبی علیہ السلام ارادہ فرماتے ہیں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا, پروردگار نے آیتیں اتار دیں لما تحرم ما احل اللہ لک, نبی علیہ السلام نے پھر شہد استعمال شروع فرما دیا, مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ رب العزت کی. تو یہ انسان سوچے کہ دنیا میں میری مرضی پوری نہیں ہونی, مرضی اللہ تعالیٰ کی پوری ہونی ہے, اگر ایسا ہونا اللہ کو منظور تھا تو چلو میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا, آٹومیٹک غصہ ختم ہو جائے گا. ہمارے سلسلہ عالیہ میں لطیف روح کا سبق ایسا ہے کہ جس کو اگر کثرت کے ساتھ کیا جائے تو غصہ بہت جلدی قابو میں آ جاتا ہے. ہم نے بڑے بڑے شیروں کو دیکھا جن کے غصے کی وہ خود بھی شکایتیں کرتے تھے, گھر والے بھی شکایتیں کرتے تھے, ایک مخلوق کے خدا تنگ تھی ان کے غصے سے, اپنے آپ میں وہ ببر شیر بنے ہوئے تھے. لطیفہ روح کا سبق چند دن کیا, پروردگار عالم نے الحمدللہ وہ غصے کے بھوت کو اتار دیا. عجیب اس سبق کی برکات ہے. تو باہر عام بندہ یہ سوچے کہ ہر کام میری مرضی سے نہیں ہونا, اگر تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا ہونا اور ہو گیا تو میں اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گم کرتا ہوں. ان باتوں کے علاوہ بھی باتیں حدیث پاک میں بتائی گئیں, مثلا یہ فرمایا گیا کہ غصہ آئے تو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, کیونکہ شیطان اکثر بیشتر غصہ دلاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے. لا حول ولا قوت उसको ऐसे लगता है कि जैसे मुझे रॉकेट पड़ रहा है, भागता है वो इससे। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम भी पढ़े। और तीसरी बात कि नबी अलैहिस्सलाम पर चंद मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला गुस्से से महफूज फरमा देंगे। तो ला हौल वला कुव्वा पढ़ ले, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ ले, चंद दफा दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला उसके गुस्से पे काबू अता फरमा देंगे। इसके अलावा भी एक इलाज बताया, आठवां इलाज, कि अगर गुस्सा आया और खड़ा है तो बैठ जाए, और अगर बैठे हुए गुस्सा आया तो लेट जाए और लेट के सोचे कि एक दिन मुझे अपनी कब्र में भी लेटना है। जब ये सोचेगा ना लेट के कि एक दिन मुझे अपनी कब्र में सोना है, तो फिर उसका गुस्सा ऑटोमेटिक उसके काबू में आ जाएगा। हदीस पाक में इस बुरी बीमारी का इलाज एक ये भी बताया गया कि अगर बेकाबू अपने आप को महसूस कर रहा है तो ठंडे पानी से वुजू करे, दो रकत नफल पढ़े और सजदे में जाकर ये सोचे कि उस करीम परवरदिगार का मैं बंदा हूं, मुझे इतना गुस्सा जेब नहीं देता। ऐसा ना हो कि कहीं मुझे अल्लाह के जलाल का सामना करना पड़ जाए। तो जब सजदे में अल्लाह की अजमत और किबरियाई को सोचेगा तो गुस्सा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दसवां इलाज, सैयदना उमर अल्लाह ने फरमाते थे कि वुजू करते हुए नाक में पानी अच्छी तरह डाले। बदनी तौर पर जब नाक में पानी डालते हैं तो इंसान का गुस्सा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और इसकी तस्दीक हदीस पाक से भी होती है। एक मरतबा किसी बात पर सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्सा आ गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा अपने नाक को पकड़ और अपने रब से दुआ मांग। तो उन्होंने एक हाथ से नाक पकड़ी और दुआ मांगी तो उसी वक्त उनका गुस्सा ठंडा हो गया। तो मेडिकली यूं लगता है कि गुस्से का जो सिग्नल दिमाग से जा रहा होता है, मुमकिन है उसका कोई ताल्लुक इधर बनता हो जो नबी अलैहिस्सलाम ने बदनी तौर पर यह इलाज बताया। अब डॉक्टर लोग जरा इस पर रिसर्च करें, उम्मीद है एक दो को तो पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। इस गुस्से के इलाज और गुस्से के बारे में अजीब और गरीब हिकायतें हैं। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक यहूदी ने बहुत ज्यादा आपको बुरे अल्फाज कहे, मुगल्लदात बकी, और आप आगे से मुस्कुराकर दुआएं देते रहे। सुनने वाला शख्स बड़ा हैरान हुआ, कहते हजरत उसने आपको गालियां दी और आपने उल्टा दुआएं दी। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फीह, हर बर्तन से वही कुछ निकलता है जो बर्तन के अंदर मौजूद होता है। उसके अंदर शर था तो शर निकला, मेरे अंदर अल्लाह ने खैर डाली थी तो मेरे अंदर से खैर निकली। तो हम भी इस बात को याद करें कि वो बेवकूफ था, गलती कर गया, मुझे अल्लाह ने अगर दानाई दी है तो मुझे तो दानाई का सबक सीखना चाहिए, मैं क्यों गुस्सा करूं। तो गुस्सा खुद ब खुद काबू में आ जाएगा। एक शख्स ने दूसरे को गुस्सा दिलाने के लिए ना उसके पाँव पे पाँव रख दिया तो उसके पाँव को चोट आ गई, मगर उस दूसरे बंदे ने गुस्सा नहीं किया, नॉर्मल लिया। ये बड़ा ऐरान कि देखो मैंने इसके पाँव को जख्मी भी किया जानबूझ के, मैं चाहता था ये गुस्से में आए, ये गुस्से में नहीं आया। तीसरा बंदा भी देख रहा था, उसने उससे पूछा, भाई इसने तुझे गुस्सा दिलाया तो गुस्से में ही नहीं आया। कहने लगा, हाँ मैंने सोच लिया कि ऐसे मेरे पाँव को मोच आ गई है। तो जब मैंने ये सोचा कि मेरे पाँव को मोच आ गई तो मुझे उस पर गुस्सा ही नहीं रहा। ये तो सोच का अंदाज है ना। बड़ी बड़ी बातें इस तरह सोचने से ऑटोमेटिक गुस्से को दूर कर देती है। बड़ी बड़ी बातें ये आदमी की सोच होती है। चुनाचे बाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह जा रहे थे जुमे की नमाज के लिए, अच्छे कपड़े पहन के, खुशबू लगा के। एक औरत ने छत के ऊपर से जो कूड़ा क्रिकेट राख डाली, सारी आपके सर के ऊपर आ गिरी, आंखों में, सर पे, कपड़े काले। आप अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह करते हुए वापस चल पड़े। किसी ने कहा, अजीब है जी, आपके सर पे राख पड़ी, आपको गुस्सा ही ना आया। फरमाने लगे, हाँ मैंने ये सोच लिया था کہ میرے سر پہ تو انگارے پڑتے، میں تو اس قابل تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان کہ اس نے راگ سے ہی معاملہ نبھا دیا۔ دیکھو کتنی بلند سوچ ہے کہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے سر پہ انگارے ڈالے جاتے، یہ تو اللہ کا احسان کہ اس نے راگ سے ہی معاملہ نبھا دیا۔ تو جب میں نے یہ سوچا میرا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ سیدنا صدیق فلانوں کو ایک آدمی نے کچھ جلی کٹی سنانی شروع کر دی، وہ خاموش رہے۔ جب زیادہ ہی اس نے کچھ باتیں کہنی شروع کر دیں تو آگے سے سیدنا صدیق اکبر نے بھی جواب دیا۔ جب جواب دیا تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمان لگے ابو بکر جب وہ بے جا باتیں تم سے کر رہا تھا تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا۔ وہ بے جا باتیں کر رہا تھا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، جب تم نے خود جواب دینے شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا۔ اب ایسی جگہ پر بیٹھنا میں پسند نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم بے جا غصے میں آتے ہیں تو فرشتہ تو پھر رخصت ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے اور شیطان کی مرضی پھر پوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جی اینٹ کا جواب پتھر پہ، نہیں، شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والسن بالسن، جتنا کسی نے تم سے زیادتی کی اتنا تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پروردگار فرماتے ہیں اگر معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو مومن کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرنے والی عادت کو اپنائے، معاف کرنے والی عادت کو اپنائے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بہتر وکیل ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا، ہر دور میں رہے ہیں نیکوں کے مخالف، تو وہ چاہتا تھا کہ امام صاحب کو دلی تکلیف پہنچائے۔ ایک دن آ کر ملا تو امام صاحب کی والدہ اس وقت بہت بوڑھی تھی، یوں سمجھیے 90 سال کی عمر کے قریب، تو وہ آ کے کہنے لگا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہیں اور بیوہ ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور مقصد اس کا کیا تھا؟ ان کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، پتہ تھا اس کو کہ وہ اتنی بوڑھی ہیں۔ تو یہ بات کہنے لگا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ خوبصورت ہیں، بیوہ ہیں، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب غصہ پی گئے، فرمان لگے بھائی وہ عاقلہ اور بالغہ ہیں تو فیصلہ تو وہی کر سکتی ہیں، اور یہ کہہ کے آپ اپنے گھر کو چلے۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے شور ہوا، دیکھا کہ اس بندے کو پیٹ میں ایسا درد اٹھا وہ زمین پر گرا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ امام صاحب نے فرمایا اوہو، ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی، ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی۔ تو صبر کر جایا کریں تو پھر اللہ بدلہ لیتا ہے، ہمیں بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ ایک جگہ بیان کے لیے گئے، ایک مخالف نے چٹ بھیجی اور تین باتیں لکھیں۔ پہلی بات لکھی کہ میں نے سنا آپ کافر ہیں، اور دوسری بات کہ میں نے سنا آپ ولد الزنا ہیں، اور تیسری بات لکھی کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا۔ اب سٹیج پہ پبلک کے سامنے ایسی بات کسی کو بتائی جائے یا کہی جائے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ حضرت نے آرام سے غصے کو ضبط کیا اور چٹ پڑھ کر سنائی اور فرمایا مجمع کو کہ دیکھو بھائی، لکھنے والے نے لکھا کہ میں نے سنا آپ کافر ہیں، تو میں سب کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب سب گواہ ہوں کہ میں مسلمان بن گیا ہوں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اس نے لکھا کہ تم تو ولد الزنا ہو، تو بھائی میرے ماں باپ کی شادی کے گواہ اب بھی اس مجمع کے اندر موجود ہیں، جو چاہے وہ ان گواہوں سے گواہی لے سکتا ہے۔ اور تیسری بات लिखा है कि तुम संभल के बात करना, तो भाई मैं दीन की बात करने आया हूँ, कोई रिश्ता तो मांगने नहीं आया, इसलिए मैं तो खुल के बात करूंगा जो करनी है। तो हजरत ने अपना बयान फरमा दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें आसान हो जाती हैं बर्दाश्त करनी अगर इंसान अकलमंदी का मुजाहरा करे। चुनाचे दो भाई थे, देखो अकलमंदी किसे कहते हैं, अपने अपने घर से एक ने दूसरे को खाने के लिए बुला लिया, जरा आपस में बीवियों की घरों में बनती नहीं थी, भाइयों की अच्छी थी, जब इसने खाने पे उसको बिठा दिया, खाना अपना घर गया कि मुझे खाना दे दो, और ला के मेहमान खाने में इसके सामने रख दिया। अब इसकी बीवी को किसी बच्चे ने बता दिया कि वो तो चचा आए हुए हैं, तो खाना उनको खिलाया जा रहा है, उसको तो बड़ा गुस्सा, ये हमारा मुखालिफ हमारे घर में आके मेरे पके खाने खाए। चिनाती उसने देखा कि भाई मेहमान खाने में कोई और गैर तो है नहीं, वो मेहमान खाने में आ गई और आकर उसने उसके सामने जो पड़ा हुआ खाना था वो उठा लिया। कहने लगी चलो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं। अब जो खाना उठा के ले गई तो इसके भाई को बड़ा गुस्सा आया। तो जब इसको गुस्सा आया तो इसका दूसरा भाई जिसकी वो बीवी थी वो कहने लगा कि भाई इस वक्त ये गुस्से में है और ऐसी बात कर गई है, मगर आप इसे माफ कर दें। आपको याद होगा एक मर्तबा मैं आपके घर आया था और आपने मुझे खाना पेश किया था, जब मैं खाने के लिए बैठा तो आपके घर की एक मुर्गी ने कहीं से छलांग लगाई और आकर सालन के बर्तन में पांव डाला और वो सालन उलट गया, तो मैंने भूख बर्दाश्त कर ली और मैंने तुम्हारी उस मुर्गी की वजह से उस खाने के खराब होने को माइंड न किया, तो तुम क्या मेरी बीवी को घर की मुर्गी का भी दर्जा नहीं दे सकते। ऐसे अंदाज से उसने बात पेश की कि उसके भाई का गुस्सा खत्म हो गया और दोनों भाइयों की मोहब्बत सलामत रह गई। तो ये तो बंदे पे मुनसिर है कि वो सोचता क्या है। थोड़ी सी अकलमंदी से काम ले तो वर्स्ट और ग्रेव कंडीशन में भी आप कोई उसका अच्छा हल निकाल लेंगे। गुस्सा काबू में हो तो सुभान अल्लाह सहाबे कराम जैसा। सैयद अली रिलानो काफिर के सीने पे चढ़ बैठे, करीब था कि खंजर मारे, मगर उस मरदूद ने आपके चेहरे पे थूक दिया, आप पीछे हट गए। वो हैरान हुआ कि आपको तो मुझे कत्ल करने में जल्दी करनी चाहिए थी। फरमाया हाँ मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, जब तुमने खुद थूक फेंकी तो अब मुझे खुद जाती गुस्सा आया, मैं इसलिए पीछे हट गया कि किसी को अपने जाती इंतकाम की वजह से मैं नहीं कत्ल करना चाहता। नबी अलैहिस्सलाम ने इन हजरात की क्या तरबियत फरमाई थी, ऐसे वक्त में भी ये लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया करते थे। चुनाचे सैयदना इमाम हुसैन रिलानो का वाक्य है, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। एक मरतबा उनके घर मेहमान आए, उन्होंने बांदी को कहा कि कुछ पेश करो, घर में शोरबे का प्याला था, तो बांदी उस प्याले को जो शोरबे को गर्म करके प्याले में डाल के लाई, दरवाजे से जो गुजरने लगी देख कहीं रही थी कदम कहीं डाल रही थी, बेध्यानी में जो पांव अटका तो वो नीचे की तरफ गिरी, तो वो गरम गरम शोरबा सैयदना इमाम हुसैन लानो के पूरे जिस्म पर आ गिरा। अब जब गरम शोरबा गिरे तो बंदे का जिस्म भी जलता है, तकलीफ भी होती है, गुस्सा भी आता है। तो इमाम हुसैन लानो बहुत ज्यादा जलाल में आए, मगर वो भी उसी घर की बांदी थी, खादिमा थी, समझती थी। जब उसने देखा कि इतने गुस्से में हैं, तो आगे से कुरान की आयत पढ़ती है, वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्से को पी जाने वाले। ये अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफतें बताई हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज सुने अपने गुस्से पे काबू पा लिया, कहने लगे कि हाँ मैंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया। वो कहने लगी वलाफीन अन्नास, इंसानों को माफ कर देने वाले। फरमाने लगे चल मैंने तुझे माफी कर दिया। कहने लगी वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकोकारों से मोहब्बत फरमाते हैं। कहने लगे चल मैंने तुझे अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया। कहां उसको सजा देनी थी और कहां कुरान की आयत सुनी और उस बांदी को अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया। ये मोमिन की सिफत होती है, اس طرح وہ اللہ کے لیے اپنے غصے کو قابو کر لیا کرتا ہے. تو ہم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں. ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے کشتی میں ٹینڈ کروائی ہوئی تھی, ایک بچہ آیا چھوٹا, اس نے آ کے ذرا ٹینڈ پہ ہاتھ پھیرا, اس کو اچھی لگی. حلق کروایا ہو نا تو عجیب سر ملائم ملائم لگتا ہے, اس کو دیکھ کے دوسرا بھی آ گیا, تیسرا بھی آ گیا. ایک شرارتی بچہ تھا, اس نے آ کے تھپڑ لگا دیا, دوسرے نے بھی لگا دیا. اب بڑے لوگ ہنسنے لگے اور چھوٹے آپ کا مذاق اڑانے لگے, آپ خاموش بیٹھے رہے. جب بہت ہی انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے دل پر الہام ہوا, اے میرے پیارے, یہ سب اس قدر آپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں, اگر آپ دعا مانگیں تو ہم ابھی اسی وقت کشتی کو الٹ دیں. جیسے ہی دل میں یہ الہام ہوا, ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, اے مالک, اگر آپ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو ان سب کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے, ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے. اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی. اس کشتی کا کوئی بھی چھوٹا بڑا جو موجود تھا, اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کا ولی بن کر دنیا سے مرا. اہل اللہ کا خلق یہ ہوتا ہے, اخیار کا یہ معاملہ ہوتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن, وہ برائی کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. چنانچہ سندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اسے کاٹتا ہے. سندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اسے کاٹتا ہے, اور پھول کی پتیاں اس ہتھیلی کو خوشبودار بنا دیتی ہیں جو ہتھیلیاں ان کو مسل دیا کرتی ہیں. ہم تو درخت اور پھول سے بھی گئے گزرے بن گئے. چنیدم کے مردان راہ خدا, دلے دشمناں ہم نہ کردند تنگ, تو راتے میسر شود ای مقام کہ با دوستاں ہست پیکار جنگ. ہم نے یہ سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے. تمہیں یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا, تم اپنوں سے برفرے پیکار ہو. ہم نے گھر میں بیوی سے جنگ چھیڑی ہوتی ہے, والدین سے جنگ چھیڑی ہوتی ہے, بھائی اور بہن سے جنگ چھیڑی ہوتی ہے, قریبی ساتھی تعلق والے سے جنگ چھیڑی ہوتی ہے. ہمیں کون اچھا کہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کیسے بااخلاق بنیں گے؟ اس غصے پہ قابو پا لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا نام معاف کر دینے والوں میں لکھا جائے. ہم تو درخت سے بھی گئے گزرے. درخت پہ کوئی آدمی پتھر مارے نا تو اس کے بدلے درخت ان کو پھل واپس لوٹاتا ہے. دنیا درخت کو پتھر مارتی ہے اور درخت پتھر مارنے والوں کو اپنا پھل لوٹاتا ہے. کیا ہم انسان ہو کر درخت بھی گئے گزرے بن گئے؟ آخری بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. ایک نوجوان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, کہنے لگا, حضرت فلاں بندہ میرا مخالف ہے, میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے, آپ اجازت دیں کہ میں کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کروں. حضرت نے آگے سے ایسا جواب دیا جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے, سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. واقعی اللہ والوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں. اس کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی کا اصول بنائیے. حضرت نے جواب دیا, اے دوست, اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے, اے دوست, اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا, ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ کیا عجیب جواب ہے، اے دوست اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرما دے، ایسا نہ ہو کہ غصے کی وجہ سے کل قیامت کے دن شیطان کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غصے کو قابو میں لائیں تاکہ قیامت کے دن رحم کھانے والوں میں، معاف کرنے والوں میں اللہ ہمارا نام شامل فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔